السلام علیکم، اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کرتے ہوئے 8 ہفتے کے لیے ان کی سزا معطل کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹی وی اینکرز کو ایک دوسرے کے شوز میں شرکت نہ کرنے سے متعلق پاکستان الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے جاری ہدایت نامے میں عدالت کا نام استعمال کرنے پر چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا آزادی مارچ ملتان سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو آزادی مارچ میں شرکت کرنے سے روکنے پر لیویز اہلکاروں اور جمعیت کے کارکنوں کے درمیان تلخ کلامی کے بعد فائرنگ بھی ہوئی ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ پاکستان کے مالی سال سن 2019-20 کے بجٹ میں نئے ٹیکس اقدامات کے خلاف ملک بھر کی تاجر تنظیمیں منگل سے 2 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہی ہیں۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ افغان صوبائی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جوزیان صوبے کے آخچہ ضلع میں طالبان نے حملہ کیا ہے، جس میں 20 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یورپ کے 11 ملکوں کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 27 قانون سازوں کا ایک وفد منگل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے پر سری نگر پہنچا ہے۔ وفد کی آمد پر سری نگر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہرے دوبارہ شدت اختیار کر گئے ہیں، جس کے دوران کربلا شہر میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 14 مظاہرین ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین بریگزٹ میں 31 جنوری سن 2020 تک توسیع کرنے پر متفق ہو گئی ہے۔ یہ تھی شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کرتے ہوئے 8 ہفتے کے لیے ان کی سزا معطل کر دی ہے۔ درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے ضمانت پر رہائی کا حکم دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ نواز شریف کو اپنی ضمانت کی توثیق کے لیے 8 ہفتے بعد آرٹیکل 401 کے تحت پنجاب حکومت سے رجوع کرنا ہوگا، جو ضمانت میں مزید توثیق کا فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹی وی اینکرز کو ایک دوسرے کے شوز میں شرکت نہ کرنے سے متعلق پاکستان الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے جاری ہدایت نامے میں عدالت کا نام استعمال کرنے پر چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر ٹی وی اینکرز حامد میر، محمد مالک اور چیئرمین پیمرا سلیم بیگ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس اطہر من اللہ نے چیئرمین پیمرا پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے عدالت کا نام استعمال کر کے ٹی وی چینلز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں، کیا آپ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم حکومت نے دیا تھا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پیمرا کے پاس ڈائریکٹو جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ کون پروگرام میں شرکت کرے گا اور کون نہیں۔ کیا اتھارٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس کا کردار اچھا ہے اور وہ ٹی وی پر آ سکتا ہے؟ یاد رہے کہ پیمرا نے 27 اکتوبر کو ٹی وی چینلز کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا، جس میں ٹی وی اینکرز کو ایک دوسرے کے ٹاک شوز میں رائے دینے سے روکا گیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا سے کہا کہ یہ نہ کہیں کہ ہم عدالتی حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. حکم جاری کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے. اگر وفاقی حکومت نے پیمرا کو حکم دیا تو وہ ہمیں بتا دیں. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا آزادی مارچ ملتان سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہے. ملتان سے روانگی سے پہلے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم یہ بتانے اسلام آباد جا رہے ہیں کہ یہ حکمراں ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائے گی. اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو آزادی مارچ میں شرکت کرنے سے روکنے پر لیوی اہلکاروں اور جمعیت کے کارکنوں کے درمیان تلخ کلامی کے بعد فائرنگ بھی ہوئی ہے, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بلوچستان کے ضلع دکی میں لیویز کے ایک عہدیدار علاء الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پیر کو مختلف حصوں سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کارکنوں کی گاڑیوں کو تلاشی کے لیے لیویز چیک پوسٹ پر جب روکا گیا تو انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا. ایک موقع پر مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کرنا پڑی, تاہم کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر حافظ حمد اللہ کی شہریت منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. عدالت نے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا سے شہریت منسوخی پر دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے, جبکہ نادرا اور وزارت داخلہ کو تاحکم ثانی حافظ حمد اللہ کے خلاف کسی اقدام سے بھی روک دیا گیا ہے. پاکستان کے مالی سال سن 2019-20 کے بجٹ میں نئے ٹیکس اقدامات کے خلاف ملک بھر کی تاجر تنظیمیں منگل سے دو روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر رہی ہیں. ہڑتال کے باعث ملک کے تمام بڑے شہروں میں کاروبار مکمل یا جزوی طور پر معطل ہے. تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عائد کردہ شرائط کے بعد کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہڑتال پر مجبور ہیں. تاجر برادری نے رواں سال کے بجٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت نے ان پر آمدن سے زائد ٹیکس نافذ کر دیے ہیں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے, جس میں افغان تنازع کے سیاسی حل اور افغان امن عمل کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. ظلم خلیل زاد پیر کے روز کابل کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچے تھے, جن کا ایک ماہ کے دوران اسلام آباد کا یہ دوسرا دورہ ہے. افغان صوبائی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جزیان صوبے کے آخچہ ضلع میں طالبان نے حملہ کیا ہے, جس میں 20 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ضلعی سربراہ غلام سخی سبحانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے بالا حصار کے علاقے کی متعدد چوکیوں پر حملے کیے, جس میں 20 اہلکار ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ حملے میں ایک شہری بھی ہلاک ہوا ہے اور طالبان نے 5 سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے. جوزجان کے پولیس سربراہ واحد وجدان نے حملے کی تصدیق کی, لیکن کہا کہ بالا حصار کے علاقے پر اب افغان سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول ہے. یورپ کے 11 ملکوں کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 27 قانون سازوں کا ایک وفد منگل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے دو روزہ دورے پر سری نگر پہنچا. 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد یہ کسی بھی غیر ملکی وفد کا ریاست کا پہلا دورہ ہے. تاہم اس حقیقت کے پیش نظر کہ یہ بھارتی حکومت کی جانب سے یورپی پارلیمنٹ کے انتہائی دائیں بازو کی سوچ کے حامل ارکان کا کشمیر کا گائیڈڈ ٹور ہے, اس کی ساخت غیر جانبداری اور افادیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. وفد کی آمد پر سری نگر میں مکمل ہڑتال کی گئی, جس کے دوران کئی مقامات پر پرتشدد مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کر رہے ہیں. عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہرے دوبارہ شدت اختیار کر گئے ہیں, جس کے دوران کربلا شہر میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 14 مظاہرین ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں. عراق میں حکومت مخالف مظاہروں میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر شدت آ گئی ہے. پیر کو خراب معاشی صورتحال, کرپشن اور بے روزگاری کے خلاف سینکڑوں افراد کربلا شہر میں جمع ہوئے تھے. یورپی یونین بریگزٹ میں 31 جنوری سن 2020 تک توسیع کرنے پر متفق ہو گئی ہے, جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن بریگزٹ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے وقت سے پہلے انتخابات کی کوشش کر رہے ہیں. جانسن نے عہد کیا تھا کہ وہ بریگزٹ میں توسیع کی کبھی درخواست نہیں کریں گے، لیکن انہیں ایسا کرنا پڑا کیونکہ انہیں پارلیمنٹ میں شکست ہو گئی. اور داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی اور ترجمان ابو الحسن مہاجر کی ہلاکت کے بعد امریکی اتحاد والی شامی ڈیموکریٹک فورسز کی کوشش ہے کہ دہشت گرد گروپ کے سرکردہ لیڈروں کا صفایا کیا جائے، اور پیر کے روز اس سلسلے میں انہوں نے متعدد حملے بھی کیے ہیں. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کے لیے مشروط ضمانت منظور کر لی ہے. نواز شریف کو مدت میں توسیع کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کرنا ہوگا. عدالتی کارروائی کی تفصیل اسلام آباد سے علی رانا کی اس رپورٹ میں.
جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے سروسز اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سلیم چیما کو طلب کیا، جنہوں نے نواز شریف کی نئی رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز میڈیکل بورڈ کا 7واں اجلاس تھا. نواز شریف کی طبی حالت اب بھی تشویشناک ہے. نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف کو بہت سی بیماریاں ہیں، لہٰذا نواز شریف کو اجازت دی جائے کہ وہ جس ڈاکٹر سے چاہیں علاج کرائیں. نائب نے نواز شریف کو مشروط اور محدود ضمانت دینے کی حمایت کرتے ہوئے کہا انسانی بنیاد پر نواز شریف کی محدود ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ٹائم فریم کے تحت سزا معطل کر دے. احسن اقبال کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اس حالت کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہیں.
جلسے میں کہا تھا کہ میں واپس جا کے ان سے تمام سہولتیں واپس لوں گا، اور نواز شریف صاحب سے جیل میں جو ان کو طبی سہولتیں حاصل تھیں وہ وڈرا کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہ نہایت کریٹیکلی ایل ہیں.
سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ ہمارا المیہ ہے کہ ایگزیکٹو اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے کندھے استعمال کیے جاتے ہیں. نواز شریف کی ضمانت کے 3 آپشنز ہمارے سامنے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ نواز شریف کو ضمانت دے دی جائے. دوسرا آپشن ہے کہ نیب کی تجویز کے مطابق مشروط ضمانت دی جائے، جبکہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ حکومت کو اختیار دے دیا جائے. جسٹس محسن کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ حکومت ضمانت کا فیصلہ کرے تو شاید وہ ڈیل نہ کہلائے. وزیر اطلاعات و نشریات فردوس آشی کوان کہتی ہیں کہ اس کیس میں حکومت پاکستان مدعی نہیں تھی. سزا عدالت دیتی ہے تو سزا معطلی کا اختیار بھی عدالت کو ہے.
ڈاکٹرز کا جو انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا تھا اس کی ریکمنڈیشن پہ اور نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کی ریکمنڈیشن پہ، جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کے مطابق اس سزا کو معطل کیا ہے. باقی یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہے.
عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد نواز شریف کی ضمانت کی درخواست پر سابق وزیراعظم کی طبی بنیادوں پر 8 ہفتے کے لیے مشروط ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف 8 ہفتے میں علاج کروا لیں. عدالت نے انہیں 20-20 لاکھ کے 2 مچلکے جمع کرانے کی بھی ہدایت کی، جبکہ ضمانت میں توسیع کے لیے حکومت پنجاب سے رجوع کرنا ہوگا. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹی وی اینکرز کو ایک دوسرے کے شوز میں شرکت نہ کرنے سے متعلق پاکستان الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی کے جاری ہدایت نامے میں عدالت کا نام استعمال کرنے پر چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی. اس موقع پر چیئرمین پیمرا پر شدید برہمی کا انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے عدالت کا نام استعمال کر کے ٹی وی چینلز کے لیے ہدایات جاری کی کہ آپ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم حکومت نے دیا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ پیمرا کے پاس ڈائریکٹو جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ کون پروگرام میں شرکت کرے گا اور کون نہیں. پیمبرا کی جانب سے ٹی وی پروگراموں میں زیر بحث لائے جانے والے موضوعات کے سلسلے میں نئی گائیڈ لائن پر یا ہدایت نامے نے پاکستان میں آزادی اظہار کے بارے میں سوالات اٹھا دیے ہیں، اور اینکرز اور صحافیوں کی تنظیمیں اس ہدایت نامے کو آزادی اظہار پر قدغن قرار دے رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے وفاقی وزیر فواد چودھری، ممتاز اینکر پرسن وسعت اللہ خان اور پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ سے گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا نے ٹی وی شوز میں زیر بحث لائے جانے والے موضوعات اور مبصرین کے انتخاب سے متعلق ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس پر صحافتی تنظیموں، ٹی وی اینکرز اور حقوق انسانی کی تنظیموں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور اسے آزادی اظہار پر پابندی کے مترادف قرار دیا ہے۔ ادھر حکومت نے اس ہدایت نامے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے سائنس فار ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا،
پیمرا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ فریم ورک ہے، اس کا ایک ریگولیٹری باڈی ہے، وہ حکومت سے اپنی جو روز مرہ کے ان کے امپلیمنٹیشن ہے یا پالیسی ہے اس پر وہ حکومت سے گائیڈ لائن نہیں دیتے ہیں، نہ ہی پابندی ان کی وہ نہ ہی وہ ڈائریکشن جو ہے وہ حکومت سے دیتے ہیں، وہ اپنا جو پروگرام ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اب یہ جو پرٹیکولر آرڈر ہے یہ بنیادی طور کے اوپر انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس کے اس تناظر میں کیا تھا، جس میں ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اس میں ضروری ہے کہ اس قسم کا ایک آرڈر جاری کرے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی، جو جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے میرے سمیت بہت سارے جو حکومتی گزرا ہیں ان کے نزدیک وہ درست انٹرپریٹیشن نہیں تھی، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غیر ضروری قسم کا آرڈر تھا جس کو ظاہر ہے کہ سسٹین کرنا مشکل ہے۔
سینئر اینکر پرسن وسعت اللہ خان نے اس بارے میں پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں حکومت تو معصوم بن گئی ہے اس پابندی کے آتے ہی، کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ جو فردوس آشی تاوان ہے مشیر اتحاد، ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل نوٹیفیکیشن یا حکم نہیں ہے بلکہ ایک ایڈوائزری ہے، یعنی ایک مشورہ ہے گویا۔ اس کے علاوہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں فواد چودھری، انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ عجیب و غریب پابندی ہے پیمرا کی جو سمجھ میں نہیں آئی، یعنی پیمرا الگ ہے اور حکومت الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شیریں مزاری جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں، انہوں نے بھی فواد چودھری کی بات سے اتفاق کیا ہے کہ یہ عجیب و غریب ایڈوائزری ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اسد عمر نے بھی یہی بات کی ہے، علی محمد جو پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو حکومت نے جو ہے چند ہی گھنٹے بعد ری ایکشن دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا ہے۔ پیمرا والے یہ نہیں بتا رہے کہ اگر انہوں نے اپنے طور پہ یہ ایک سوچا کہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے لہٰذا اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، یا کسی اور نے کہا ہے۔ حکومت کے انداز سے لگتا ہے کہ حکومت نے بہرحال نہیں کہا بظاہر، تو پھر کس نے کہا ہے؟ جب ہم پیمرا سے پوچھتے ہیں تو وہ چپ ہے اور وہ انڈائریکٹلی یہی کہتے ہیں بھائی سمجھا کریں آپ۔
اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے ایک تھڑے کے سربراہ افضل بٹ سے جب سوال کیا گیا کہ اس بارے میں ان کا موقف کیا ہے، تو انہوں نے کہا،
چیئرمین پیمرا سے ہماری ملاقات ہوئی تو چیئرمین پیمرا سلیم بیگ صاحب نے یہ کہا کوئی پابندی لگائی ہی نہیں، ہم نے یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، ہم نے ایڈوائزری جاری کی۔
یہ تھے افضل بٹ، جن کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح رد عمل کو آزمایا جا رہا تھا اور اب حکومت اور اداروں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ہونا شاید ممکن نہ ہو۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے تاجر تنظیموں کی کال پر مالی سال سن 2019-20 کے بجٹ میں نئے ٹیکس اقدامات کے خلاف ملک میں دو روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کے باعث ملک کے تمام بڑے شہروں میں کاروباری زندگی مکمل یا جزوی طور پر معطل ہے۔ منشیر خزانہ حفیظ شیخ نے تاجروں کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ غیر مناسب ٹیکسوں کی شرائط اور بہت زیادہ دستاویزات کی فراہمی کے حکومتی اقدامات نے کاروبار کرنا مشکل بنا دیا ہے، جس کے باعث وہ ہڑتال پر مجبور ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کے مالی سال کے پہلے بجٹ میں نئی ٹیکس شرائط اور کاروبار کو دستاویزی شکل دینے کے اقدامات کے خلاف تاجر برادری دوسری بار ہڑتال کر رہی ہے۔ ملک میں جاری شٹر ڈاؤن ہڑتال کے بعد مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے تاجروں کو مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ بلوایا ہے۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ تاجروں کے تعاون کے بغیر ملک میں معاشی بہتری ممکن نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تاجروں کے ساتھ مذاکرات میں مثبت نتیجہ سامنے آئے گا۔ حکومت اور کاروباری طبقے کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ خرید و فروخت کے دوران شناختی کارڈ کی شرط ہے، جسے کاروباری حضرات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کیں، لیکن جب بات نہیں بنی تو وہ ہڑتال کی کال دینے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام بینکوں کو ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا اختیار دیا جائے۔
آج 4 مہینے ہو گئے ہیں ہم اس کے خلاف، کبھی شٹر ڈاؤن کرتے ہیں۔ ایک دفعہ 13 جولائی میں ہم نے شٹر ڈاؤن کیا، اس کے بعد ہم نے 9 اکتوبر کو ہمارا احتجاج ہوا، 7 اکتوبر کو ہمارا احتجاج ہوا، جو ایف بی آر کے آفس کے دفتر کے باہر ہم نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد آج کی 29 اور 30، 2 دن کا ہمارا شٹر ڈاؤن جو احتجاج ہے وہ حکومتی ٹیکس پالیسیز کے اوپر ہے۔
رہنما کہتے ہیں کہ تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے اور ٹیکس ریٹرن فارم اردو میں ہونا چاہیے،
اور جو مین ان کا موٹو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو شناختی کارڈ کی شرط ہے اس کو ختم کیا جائے۔
خیال رہے کہ تاجروں نے 29 اور 30 اکتوبر 2 روزہ ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، جس کا منگل کو پہلا دن تھا۔ تاجروں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک حکومت مطالبات تسلیم نہیں کرتی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں معاشی اصلاحات لانا چاہتی ہے، جس کے لیے کاروبار کو دستاویزی شکل دینا ضروری ہے، لہٰذا کاروباری طبقے کو اصلاحات کے اقدامات میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
یورپ کے 11 ملکوں کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 27 قانون سازوں کا ایک وفد منگل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے پر سری نگر پہنچا۔ 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد یہ کسی بھی غیر ملکی وفد کا ریاست کا پہلا دورہ ہے۔ وفد کی آمد پر سری نگر میں مکمل ہڑتال کی گئی، جس کے دوران کئی مقامات پر پرتشدد مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ سری نگر سے ان کی تفصیل دے رہے ہیں یوسف جمیل۔
یورپ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 27 قانون سازوں کے ایک وفد نے منگل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے کے پہلے دن بھارتی فوج کے مقامی کمانڈروں سے ریاست کی حفاظتی صورتحال پر بریفنگ لی۔ عہدیداروں کے مطابق وفد کو اس بریفنگ اور بعد میں اعلیٰ سیویلین حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران ان کے بقول پاکستان کی طرف سے ریاست میں امن امان کو بگاڑنے اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے کی جا رہی کوششوں سے باخبر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 5 اگست کو نئی دہلی کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاقی زیر کنٹرول علاقے بنانے کے اقدام سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے دوران انتظامیہ اور حفاظتی دستوں نے انتہائی صبر و تحمل سے کام لیا، اور اس طرح لوگوں کے جان و مال کو درپیش خطرات کو ٹالا گیا۔ وفد باز بھارت نواز سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، سیاحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے تاجروں اور صحافیوں کے وفود سے بھی مل رہا ہے، تاہم اس سے ملاقات کرنے والوں کے انتخاب سرکاری اداروں نے کیا ہے۔ وفد کو عام لوگوں سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے اور نہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وادی میں گھوم پھر سکتا ہے، اگرچہ یہ کسی بھی غیر ملکی وفد کا جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پہلا دورہ ہے، لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ یہ بھارتی حکومت کی جانب سے یورپی پارلیمنٹ کی انتہائی دائیں بازو کی سوچ کے حامل اراکین کا کشمیر کا گائیڈڈ ٹور ہے، اس کی ساخت، غیر جانبداری اور افادیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تجزیہ نگار پروفیسر نور احمد بابا نے کہا،
جو دلی میں بھی مین سٹریم پارٹیز ہیں اور جو میڈیا ہے ان کا بھی اس کے بارے میں شکوک اظہار کیے گئے، کیونکہ ان کو انہوں نے یہ کہا کہ کئی لوگوں نے کہا، جو بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ میڈیا پرسنز ہیں، میں نے کل سنا کچھ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یہ کنڈکٹڈ ٹور ہے، جو کشمیر کے بارے میں جو انڈیپینڈنٹ نیوز باہر گئی ہے اس کا امپریشن کم کرنے کے لیے، اس کا اثر کم کرنے کے لیے ایک سپانسر ٹرپ ہے۔
وفد نے پیر کو نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں، تاہم وفد میں شامل کم سے کم تین ارکان نے عین آخری وقت پر اس سے یہ کہہ کر علیحدگی اختیار کر لی کہ ان کی طرف سے وادی کشمیر کے دورے کے دوران اپنی مرضی کے مطابق مقامات پر جا کر لوگوں سے ملنے کی اجازت دینے کی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے قانون سازوں کی سرینر میں آمد کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں 5 اگست کو بھارتی آئین کے تحت واحد مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے پائی جانے والی کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ منگل کو سرینر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے۔ چند مقامات پر مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان تصادم بھی ہوئے۔ حفاظتی دستوں نے پتھراؤ کرنے والے ہجوم پر اشکاور گیس چھوڑی اور چھرے والی بندوقیں چلائیں۔ کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سرینر کے ایک اسپتال میں کم سے کم 5 ایسے زخمی افراد کو داخل کرایا گیا ہے، جن میں سے 4 کو چھرے لگے ہیں، جبکہ ایک کے سر میں پتھر لگنے سے شدید چوٹ آئی ہے۔ اس شخص کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس پر حفاظتی دستوں نے پتھر مارا۔ منگل کو سری نگر اور وادی کے دوسرے حصوں میں کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں۔ یوسف جمین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے، جس میں افغان تنازع کے سیاسی حل اور افغان امن عمل کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ خلیلزاد کابل کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پیر کو اسلام آباد پہنچے تھے۔ ایک ماہ کے دوران ان کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امریکی ایلچی خلیلزاد سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سال شروع ہونے والے افغان امن عمل کے حوالے سے درپیش مشکلات کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ افغان تنازع کا جلد اور پائیدار حل ممکن ہو سکے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے والے افغان امن مذاکرات میں سہولت کار کا کردار ادا کیا تھا۔ ان مذاکرات کو گزشتہ ماہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منسوخ کر دیا تھا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیلزاد افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہیں۔ پیر کو اسلام آباد سے قبل انہوں نے کابل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افغان قیادت سے بھی ملاقات کی تھی۔ خلیلزاد نے گزشتہ ہفتے برسلز میں یورپی یونین کے اعلی سفارتکاروں اور ماسکو میں روس، چین اور پاکستان کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی تھی، جس کا محور افغانستان میں قیام امن کی نئی کوششیں تھیں۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان تنازع کا حل صرف ان کے بقول سیاسی تصفیے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
امن کا حصول کا جو راستہ ہے وہ سیاسی ہے، میرے خیال میں کنسنسس اس بات پہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا بڑا کنسنسس اس بات پہ ہے کہ حصول امن جو ہے وہ جو میجر اسٹیک ہولڈر ہے جس کا کنٹرول گراؤنڈ پر ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کو ہر جگہ سے یہ کنسنسس اب اس وقت سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل آپشن سیاسی حل وے فارورڈ ہے، اس کے علاوہ حصول امن کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
ادھر افغان حکومت کی قومی سلامتی کے مشیر احمد اللہ محب نے منگل کو کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں افغان صدر کے 7 نکاتی مجوزہ امن منصوبے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے افغان حکومت طالبان سے کسی پیشگی شرط کے بغیر بات چیت پر تیار تھی، تاہم ان کے بقول اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔
اس بابت ہم نے یہ پیشگی شرط عائد کی ہے، جس کا قطعاً مطلب امن عمل کو سبوتاش کرنا نہیں ہے، بلکہ طالبان کو اپنے جنگجوؤں پر اپنا کنٹرول ثابت کرنا ہوگا۔ اس بابت ہماری بنیادی شرط 1 ماہ کی جنگ بندی ہے، اس کے بعد مذاکرات شروع کریں گے۔
افغان قومی سلامتی کے مشیر کے بیان پر افغان طالبان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قطر کے دارالحکومت دوحہ میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین قبل ازیں اس تاثر کو رد کر چکے ہیں کہ افغان طالبان متحد نہیں ہیں۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر کے بقول افغان امن مذاکرات کا اس وقت تک کوئی پائیدار نتیجہ سامنے نہیں آئے گا جب تک پاکستان اپنی مبینہ مداخلت کو ختم نہیں کر دیتا۔ پاکستان کی طرف سے افغان قومی سلامتی کے مشیر کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اسلام آباد افغانستان کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ ہے، کرتارپور راہداری کے معاملے پر دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں اور 9 نومبر کو اس کا باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا، جس کے سبب ہندوستان کے سکھوں کو پاکستان میں واقع اپنے مقدس مقامات تک آنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تاہم یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے کہ آیا پاکستان کی جانب سے فراہم کی جانے والی اس سہولت کے سبب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کچھ کمی آئے گی یا نہیں، اور یہ کہ بھارت میں اس پر کیا رد عمل ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں ہندوستان ٹائمز کے دہلی کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر پرتاب اور اسلام آباد کی اسما شاکر خواجہ نے گفتگو کی۔ قمر عباس جعفری یہ رپورٹ دے رہے ہیں۔
دیکھیے، جو یہاں کا ایک نگیٹو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس لوگوں کی تھوڑی آشنکائیں ہیں۔ جیسے خفیہ ایجنسیز نے یہاں ایک الرٹ دیا ہے کہ وہ جو خالستانی ٹیررسٹ ہیں، خالستانی جو آؤٹ فٹس ہیں، وہ جو انڈیا میں تو نہیں ہیں لیکن وہ کینیڈا اور تمام جگہوں پہ ایکٹیو ہیں، تو وہ ظاہر طور پہ سکھزم کے نام پہ وہ آنا چاہیں گے اور ان کو پاکستان کی ایجنسی ان کو پروموٹ کرے گی، ان کو بلائے گی۔ تو اس کے بعد ایک یہ ساری چیزیں، تو اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ باقی کمیونٹی وائز بات سکھزم کی نہیں ہے، ریلیجن ہو، کرکٹ ہو، اور یہ ساری چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک خیر مقدم تو بہت زیادہ بڑے حصے میں سب ویلکم ہی کر رہے ہیں۔
ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ اس وقت جو ٹینشن کی صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیا اس قسم کے جیسٹرز آف گڈ ولز جو ہے جس کا پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے، وہ آنے والے دنوں میں تعلقات کی سرد مہری پر کوئی اثر ڈالیں گے؟
اس ٹائم جو کرتار پور صاحب کوریڈور ہے، اس کو باقی کشمیر ایشو سے الگ کر کے دیکھیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں گرم جوشی صرف اس وقت ممکن ہے جب بھارت کشمیر کے مسئلے پہ کشمیریوں کی، پاکستان کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی رائے کو اہمیت دینا سیکھے۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی باہمی اتفاق سے، کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کیے بغیر، میرا نہیں خیال کہ ہمارے تعلقات گرم جوشی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ ہمیں اس وقت پاکستان کی حکومت کو، اور اسپیشلی پاکستان کی حکومت کو اور بھارت کی حکومت کو بھی اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو خطرناک سیکیورٹی کی سچویشن ہے خطے میں، اس کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ایک سکھ اقلیت کے مذہبی رجحانات اور مذہبی عقائد کے لیے کو بھی افیکٹ کرے۔ اور یہ بڑی میچیورٹی، اور میں یہ کہوں گی دانائی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کرتارپور شاپ پہ تاریخی دستاویز پہ سائن کر دیے، دستخط کر دیے، اور ہوپ فلی 8 نومبر کو بھارت اور 9 نومبر کو پاکستان کرتارپور صاف کوریڈور کا افتتاح کرے گا۔ اس سے ایک اور چیز بھی جو سامنے آتی ہے کہ دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مسئلے کو الگ الگ پرسپیکٹیو سے ہی دیکھیں، اور ایک مسئلے کے اوپر اگر 10 قدم ہم پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ایشو پہ بھی 10 قدم پیچھے جائیں، ہو سکتا ہے ہم اس ایشو پہ 2 قدم آگے چلے جائیں۔ ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارا پاکستان اور بھارت نے دستخط کیے ہیں، اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بھارت اور پاکستان اگر چاہیں تو مختلف معاملات پر، مختلف کانفلکٹس کے پہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن ہے تو کشمیر پہ بھی بیٹھ کے بائی لیٹرل، ٹرائی لیٹرل، انٹرنیشنل آربیٹریشن کے ساتھ یا انٹرنیشنل میڈیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ممکن ہے۔
قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں حکومت مستقل قانون سازی کے بجائے عارضی قانون سازی یعنی آرڈیننس یا صدارتی حکم ناموں کے ذریعے حکومتی امور چلانے کو ترجیح دے رہی ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کے اس اقدام کو منتخب ایوان کے توہین قرار دے رہی ہیں۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت گزشتہ ہفتے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 8 نئے قوانین آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ حکومت کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنے پر اپوزیشن، قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا بھی صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ان کی اتحادی حکومت سینٹ میں اکثریت نہیں رکھتی، تاہم وہ اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کی بجائے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کے حق میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اب تک جو آرڈیننس جاری کیے ان میں کوئی بھی قومی ہنگامی صورتحال سے متعلق نہیں تھے۔
ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے حق میں بات ہو، مفاد میں بات ہو، تو اس پر ہم کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ پارلیمنٹ کی نفی کرتے ہیں۔
سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز کہتے ہیں کہ آرڈیننس کا اجرا غیر آئینی یا خلاف قواعد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آرٹیکل 89 کہتا ہے کہ صدر مملکت فوری ضرورت کی قانون سازی کی صورت میں آرڈیننس کی منظوری دے سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ حکومت کا آرڈیننس پر انحصار اس وجہ سے بھی ہے کہ سینٹ میں عددی اکثریت رکھنے والی اپوزیشن جماعتیں قانون سازی کے عمل میں تعاون نہیں کر رہیں، جس کے باعث اصلاحات کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔
پچھلی حکومتوں کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں پچھلے 10 سال میں، تو ایوریج اوسطاً 26 آرڈیننسز حکومت، اس وقت کی حکومتوں نے 26 آرڈیننس پر سال میں انہوں نے ایشو کیے ہیں، تو ابھی اس وقت ان کا یہ کمپلین کرنا کہ جی آرڈیننس کے تھرو ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ وہ کر چکے ہیں۔ لیکن ہم نے تو اپنی ہماری باعث مجبوری ہم نے بتائی، کیونکہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے، ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے، اس لیے ہم جو بھی قانونی انسٹرومنٹ اویلیبل ہوگا ہم اس کو استعمال کریں گے۔
پارلیمانی تحقیق کے ادارے سے وابستہ یاسمین رحمان کہتی ہیں کہ آرڈیننس کا اجرا اگرچہ غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا، تاہم اس طریقہ کار کے غیر ضروری اور متواتر استعمال سے پارلیمانی نظام غیر فعال ہو جاتا ہے۔
اور اپوزیشن تو کبھی بھی گورنمنٹ سے تعاون نہیں کرتی، اپوزیشن مینز کہ دے ول اپوز۔ میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن جو ہوگی آج کی یا کبھی بھی، وہ نیشنل ایشوز ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری اور پیپل آف پاکستان، وہ کیوں نہیں تعاون کریں گے؟ تعاون کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، تعاون لینے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنی پازیٹیو پریکٹس نہیں ہے، اور اس سے ہماری جو جمہوریت پہلے ہی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔
خیال رہے کہ حکومت اور اپوزیشن الیکشن کمیشن کے ممبران کے تقرر کے حوالے سے اتفاق رائے میں بھی ناکام رہے ہیں، جس کے باعث ممبران کی تقرری کا عمل آئینی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بلوچستان یونیورسٹی ہراسگی کیس کی سماعت بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی ہے۔ عدالت میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے، جبکہ عدالت نے قائم مقام وائس چانسلر کو ہدایت کی ہے کہ ادارے کے مفاد میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں عدالت ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان یونیورسٹی کے طالب علموں کو ہراسا کرنے کے اسکینڈل سے متعلق کیس کی سماعت منگل کو بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی۔ عدالت میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حکام نے اپنی تفتیشی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ادارے کے اہلکاروں نے ہراسگی کیس کے الزامات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھنے والے یونیورسٹی کے 15 اہلکاروں سے ابھی تک تفتیش کی ہے اور ان کے بیانات ریکارڈ بھی کیے ہیں، تاہم اب تک کسی کو اس کیس کے سلسلے میں حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ معاملے کی تحقیقات بدستور جاری ہیں اور آئندہ کوئی بھی کارروائی کرنے کے بارے میں فیصلہ ادارے کے قانونی ماہرین کی رائے لینے کے بعد کیا جائے گا۔ ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ یونیورسٹی میں ہراسگی سے متعلق شکایات درج کرانے کے لیے کوئی فورم موجود نہیں، اس کے ساتھ خفیہ کیمروں اور کنٹرول روم کو چلانے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا۔ بلوچستان وکلا فورم کے نائب صدر غلام رسول نے عدالت میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ جامعہ بلوچستان کی اپنی سیکیورٹی موجود ہے، وہاں کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے،
جب تک ہمارے اداروں میں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں فورسز کی مداخلت نہیں تھا تو ہمارے ادارے صحیح چل رہے تھے. میں نے چیف جسٹس آف بلوچستان سے یہی ریکویسٹ کی کہ جہاں پہ فورسز کی جب ضرورت نہیں ہے, ہمارے کولیگز نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ لوگوں کو اٹھا کے یونیورسٹی کے اندر جو ٹارچر سیلز بنائے گئے ہیں وہاں پہ رکھے جا رہے ہیں, کیوں رکھے جا رہے ہیں, کس بیس پہ رکھے جا رہے ہیں.
بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد جمال مندوخیل اور جسٹس عبداللہ پر مشتمل بینچ نے جامعہ بلوچستان کے قائم مقام وائس چانسلر محمد انور پانیزی کو ہدایت کی کہ یونیورسٹی کے مفاد میں آپ کو جو بھی معاونت درکار ہو عدالت آپ کی بھرپور معاونت کرے گی. عدالت نے قائم مقام وی سی کو مزید ہدایت کی کہ وہ اس کیس کی تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع کر لیں اور جتنے بھی لوگ اس کیس میں ملوث ہوں ان تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کریں, جس کے بعد عدالت نے سماعت 15 روز کے لیے ملتوی کر دی. جامعہ بلوچستان کے طالب علموں کو اراسہ کرنے کے لیے ادارے کے اندر مختلف مقامات پر موجود خفیہ کیمروں کی فوٹیج کے ذریعے اراسہ کرنے کا معاملہ لگ بھگ 2 ہفتے پہلے سامنے آیا تھا, جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیکشن نے اس کی تحقیقات شروع کی تھی, جبکہ ادارے کے سابقہ انتظامی سربراہ جاوید اقبال اپنے عہدے سے اب مستعفی ہو گئے ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کو ہفتے کے روز ایک امریکی حملے میں ہلاک کرنے کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. امریکی فوج کے چیئرمین آف دی چیفز جوائنٹ اسٹاف جنرل مارک کیلی کا کہنا ہے کہ البغدادی ایک ٹنل میں چھپا ہوا تھا, جب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا تو اس نے اپنے 3 بچوں سمیت اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا. اس حملے کے دوران امریکی فوجیوں کے ہاتھ اور کیا معلومات لگیں اور امریکہ وہاں کے وسائل کی حفاظت کرتے ہوئے داعش کے خلاف جنگ کو کیسے آگے بڑھائے گا, اس بارے میں کارل باب کی رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
امریکی افواج کو البغدادی کی واقعات ایک سرنگ میں سے ملی اور ڈی این اے کے ذریعے شناخت کے بعد اسے سمندر کی تہہ میں دفنا دیا گیا. پیر کے روز امریکی فوج کے چیئرمین آف دی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک کیلی کا کہنا تھا کہ صرف البغدادی کو ہی نہیں مارا گیا بلکہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا دیگر 2 بالغ افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ اس وقت ہماری حراست میں ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں کو امید ہے کہ ان 2 افراد سے اور وہ معلومات جو وہاں سے ملی ہیں ان سے امریکی افواج اور اس کی شراکت دار سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو خاصی مدد ملے گی. اسی دوران صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ شام کے شمال مشرقی علاقے میں پائے جانے والے تیل کے کنوؤں پر مرکوز کر دی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے یاد رکھیں کہ ہم تیل کو اپنے پاس رکھیں گے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تیل کو اپنے پاس رکھیں. ہم تیل اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اس کے معنی ہے $45 ملین ماہانہ. تیل کے کنوؤں کی حفاظت بھی اب امریکی مشن کا ایک حصہ ہے. امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکی افواج تیل کے کنوؤں کو روسی اور شامی افواج سے بچا کر رکھیں گی. مارک ایسپر نے کہا ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایس ڈی ایف یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو ان وسائل تک رسائی ہو تاکہ وہ جیلوں کی حفاظت کر سکیں اور اپنی افواج کو مسلح کریں تاکہ داعش کو شکست دینے کے امریکی مشن میں مدد کر سکیں. چند روز پہلے امریکی افواج کا ایک کاروان جب شام سے نکلا تو اسے شامی عوام کی تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تاہم امریکی محکمہ دفاع کے ایک افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتوار کے روز امریکی افواج کا ایک نیا دستہ شام میں داخل ہوا ہے تاکہ وہاں پہلے سے موجود فوج کو کمک حاصل ہو. تاہم امریکی افواج کے انخلا اور داخل ہونے سے یہ واضح نہیں ہے کہ مکمل انخلا کب ہوگا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کتے کی تعریف کر رہے ہیں جو امریکی فوج کا ہے اور جو اسلامی اسٹیٹ یعنی داعش کے رہنما البغدادی پر شام میں کیے جانے والے اس حملے میں شامل تھا جس میں وہ ہلاک ہوئے. مسٹر ٹرمپ نے اس کتے کا فوٹو ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے اسلامی اسٹیٹ کے رہنما بغدادی کی گرفتاری اور ہلاکت میں زبردست کردار ادا کیا۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملے نے جو اس بارے میں بات کی ان کا کہنا تھا،
We're not releasing the name of the dog right now. The dog is still in theater. The dog, the canine, the military...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کتے کا نام نہیں بتا رہے، یہ کتا جو فوج کے کینائن یونٹ کا ہے اس نے ایک زبردست خدمت انجام دی ہے، جیسا کہ مختلف مقامات پر یہ سب کرتے ہیں۔ جنرل نے یہ بھی کہا کہ کتا معمولی سا زخمی ہوا ہے، تاہم وہ جلد ہی ڈیوٹی پر واپس آ جائے گا۔
نیتن یاہو نے اسرائیل کی
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ یمن سے اسرائیل پر میزائل داغنے کے طریقے تلاش کر رہا ہے، جہاں تہران حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بات ایک امریکی وفد کے دورے میں کہی۔ وفد میں صدارتی مشیر جیریڈ کوشنر اور امریکی وزیر خزانہ اسٹیو منچن شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف مزید سخت تعزیرات کے لیے کہا ہے۔ یہ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن۔
نیتن یاہو نے اسرائیل کے لیے ایران کے خطرے کے بارے میں سوموار کے دن یروشلم میں ایک تقریب میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا،
ایران wants to develop precision guided missiles that can hit any target in Israel.
ایران چاہتا ہے کہ وہ صحیح نشانہ لگانے والے ایسے میزائلوں کی تیاری کرے جو اسرائیل کے اندر 5 سے 10 میٹر تک بھی مار کر سکیں۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل پر نپے تلے اور صحیح نشانہ لگانے والے میزائلوں سے حملہ کرنے کے لیے ایران، عراق، شام، لبنان اور یمن کو استعمال کرے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس خطرے کے تدارک کے لیے ہمیں دو چیزیں کرنا ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمیں متحد ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ خطرے کے پیش نظر ہم متحد ہوتے ہیں۔ تاہم اتوار کے دن جب ان کی ملاقات ان کے بڑے سیاسی حریف بینی گینٹس کے ساتھ ہوئی تو اعتماد ناپید تھا۔ اسرائیل کے صدر ریون ریولن نے گینٹس کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس سال 2 غیر نتیجہ خیز انتخابات کے بعد نیتن یاہو حکومت تشکیل دینے میں ناکام رہے ہیں۔ نیتن یاہو اور گینٹس دونوں نے سوموار کے دن دورے پر آئے ہوئے امریکی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف زیادہ امریکی تعزیرات کے لیے کہا۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیو منوچن نے کہا کہ اقتصادی تعزیرات کا اب تک اثر ہوا ہے اور ضرورت پڑنے پر مزید عائد کی جائیں گی تاکہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول سے روکا جا سکے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کہتے ہیں،
We are not doing this to hurt the people of Iran. We are doing this so that Iran stops their bad activities.
ہم یہ کام ایران کے عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران اپنی بڑی سرگرمیاں اور دہشت گردی کا پھیلاؤ اور نیوکلیئر صلاحیتوں کا حصول اور میزائلوں کی تیاری روک دے، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہم مزید اقدامات جاری رکھیں گے۔ علاقے کے اپنے دورے میں امریکی وفد نے فلسطینی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر یروشلم کو تسلیم کر لیا تھا، اس کے بعد سے فلسطینیوں نے امریکی عہدیداروں کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کو خارج از امکان قرار دیا تھا۔ فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنایا جائے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین بریگزٹ میں 31 جنوری 2020 تک توسیع کرنے پر متفق ہو گئی ہے، جبکہ برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن بریگزٹ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے وقت سے پہلے انتخابات کی کوشش کر رہے ہیں۔ جانسن نے عہد کیا تھا کہ وہ بریگزٹ میں توسیع کی کبھی درخواست نہیں کریں گے، لیکن انہیں ایسا کرنا پڑا کیونکہ انہیں پارلیمنٹ میں شکست ہو گئی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا،
We will not allow this paralysis to continue, and one way or another we must proceed straight to an election. So later on,
وزیر اعظم بورس جانسن کہہ رہے ہیں، ہم اس معذوری کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور ہمیں ہر حال میں براہ راست انتخابات کے لیے جانا ہوگا۔ اس لیے آج شام دیر گئے حکومت 12 دسمبر کو انتخابات کے لیے ایک مختصر بل پیش کرے گی تاکہ ہم بالآخر بریگزٹ کو مکمل کر لیں۔ بریگزٹ کے لیے حتمی تاریخ میں اس وقت سے 3 مرتبہ تاخیر کی گئی ہے جب 2016 کے ریفرنڈم میں برطانوی ووٹروں نے یورپی بلاک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔
I
I was really scared and that wasn't going to help me.
ये सन 1986 की बात है जब 37 साला मार्शा ओकली ने अपनी सेहत में कुछ तब्दीली महसूस की और फिर डॉक्टर ने उन्हें वो खबर सुनाई जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता.
I was really scared.
मैं बहुत डर गई थी. अपने तीन नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे मेरी नजरों के सामने घूम गए. अब क्या होगा.
सदमे और गैर यकीनी की कैफियत के बावजूद मार्शा ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया. इस बारे में उस वक्त कोई भी बात नहीं करता था. मार्शा कहती हैं कि उन्होंने बस इतना ही सुन रखा था कि जो भी कीमो करवाता है आखिर इस जहान से गुजर ही जाता है.
उस वक्त मालूमात तक रसाई भी नहीं थी. लोग ज्यादा नहीं जानते थे और जो टेस्ट और थेरेपीज अब एक जगह दस्तयाब हैं उनके लिए उस वक्त कई मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता था.
वो कहती हैं कि इलाज उस वक्त तो महंगा था ही आज भी हर किसी की पहुंच में नहीं है. औरतों की बड़ी तादाद हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से इलाज के बजाय अपने बच्चों की दो वक्त की रोटी को ज्यादा अहमियत देती हैं.
मैं इस मामले में इसलिए खुशकिस्मत रही क्योंकि मेरे शौहर की वजह से हमें हेल्थ इंश्योरेंस की फुल कवरेज मिल रही थी. लेकिन मैंने सारे सफर में देखा कि खवातीन इलाज महंगा होने और इंश्योरेंस के मसाइल की वजह से जान से हाथ धो बैठती हैं.
इलाज का सब्र आजमा एक साल गुजारने के बाद मार्शा ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा. ताहम 11 साल बाद ऐसा हुआ लेकिन इस बार मार्शा का रद्द अमल मुख्तलिफ था.
I just remember falling apart, just hysterically crying.
मैं काम कर रह गई थी. मेरे आंसू मुसलसल बह रहे थे. क्या मुझे हर कुछ बरसों बाद यही खबर सुनने को मिलेगी. क्या मैं कभी इस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकती. नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी. मैं सर्जरी के जरिए इस किस्से को ही खत्म कर दूंगी ताकि तीसरी बार ऐसा ना हो पाए.
मार्शा ने दो बार कैंसर को शिकस्त देने के बाद अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया और अपने शबरोज ऐसी खवातीन के लिए वक्फ कर दिए जो इस तकलीफ से गुजरती हैं. नर्स होने की वजह से उन्होंने कैंसर से मुतासरा खवातीन की जहनी कैफियत को समझते हुए रिहैब का काम शुरू कर दिया और उनकी खिदमात के सिले में उन्हें मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा गया. अमरीका के सुदूर ने भी उनकी खिदमात का एतराफ़ किया. दुनिया भर की खवातीन को पैगाम देते हुए वो कहती हैं कि हिम्मत कभी न हारें.
खवातीन खामोश ना रहें, आगे बढ़ें और इस बारे में बात करें. इलाज जितने जल्द शुरू होगा मौत को शिकस्त देना उतना ही आसान होगा.
माहिरीन सेहत कहते हैं कि इलाज के जदीद तरीके इस बारे में आगही और इब्तदाई तशखीस आपकी जिंदगी बचा सकती है. सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, टिमोनियम, मैरीलैंड.
मार्शा ओकली की कहानी आप सुन रहे थे जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को शिकस्त दी और फिर अपनी जैसी कई खवातीन के लिए इलाज का सफ़र आसान बनाने का बीड़ा उठाया. उनकी कोशिशों को व्हाइट हाउस ने भी सराहा और कई अमरीकी सुदूर ने भी सराहा है. आपके इल्मे होगा कि लोगों को खुराक और मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने के लिए ड्रोन से काम लेने पर तवज्जो दी जा रही है. अब वॉशिंगटन के करीब यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में डॉक्टर्स और साइंसदान ऐसे खसूसी ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं जो ज़िंदगी बचाने का सबब बन सकते हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए एलेक्सी गौरबा काइफ की रिपोर्ट के साथ अंजुम हेरल्ड किल.
डॉक्टरों को जब कहीं जल्दी में पहुंचना होता है तो आमतौर पर हेलीकॉप्टर एक वसीला होता है. लेकिन ऐसी सूरत में जब डॉक्टरों को नहायत तेज़ी के साथ मरीजों के लिए कुछ करना हो, मसलन उनके लिए अज़ा की फौरी तरसील, तो फिर क्या तरीका इस्तेमाल में लाया जाए. ये बात अरसे से जेरे गौर रही है. इस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में डॉक्टर और साइंसदान ड्रोन्स के इस्तेमाल का तजुर्बा कर रहे हैं जिस पर अखराजात भी कम होंगे और वक्त की भी बचत होगी. हाल ही में इसके लिए मेरीलैंड की एक खातून के गुर्दे की पैवंदकारी की खातिर ड्रोन के जरिए तरसील का तजुर्बा किया गया. यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में ड्रोन्स के निज़ाम से मुंसलिक मैथ्यू सकैरो इसकी तफसील बताते हुए कहते हैं, ये एक मुख्तसर परवाज थी, तकरीबन सिर्फ 3 मील. परवाज का वक्त तकरीबन 10 मिनट था. इस आजमाइशी मरहले में ये बात सलाहियत के एतबार से कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं थी, लेकिन हम अगली मंजिल की जानेब बढ़ रहे थे जिसमें लंबे फासलों को तय किया जाएगा. ऐसी पहली कामयाब परवाज बाल्टीमोर में की गई जहाँ मुतादेद बड़े बड़े हस्पताल कायम हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में रोबोटिक सेंटर के डायरेक्टर डेरिक पेले कहते हैं,
This was the first illustration of a live organ transplant.
ये ऐसा पहला तजुर्बा था जब अज़ा की पैवंदकारी में मदद देने के लिए बगैर पॉयलेट के फिजाई निज़ाम से काम लिया गया जिसमें मौजूदा तकनीक में बेहतरी पैदा हो सकेगी اور بالآخر اس سے زندگیاں بچانے میں مدد ملے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈرونز سائز میں چھوٹے اور رفتار میں تیز ہیں۔ وہ ایمبولنس کے مقابلے میں جسے ٹریفک کے درمیان سے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے، تیزی سے اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں ہیلی کاپٹروں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ ڈرونز کے فضائی نظام سے منسلک میتھیوس کا سیرو کہتے ہیں، جب کوئی اعضا دستیاب ہوتا ہے اور جسے پیوند کاری درکار ہو، اس کے لیے جب ہر چیز میچ کر جاتی ہے تو آپ فوری طور پر روانگی کا سگنل دے سکتے ہیں اور وہ فوری طور پر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اعضا کی افادیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور خرچہ بھی کم آتا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ مزید تجربات کے بعد اس ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف امریکہ کے ہسپتالوں بلکہ دنیا بھر میں شروع ہو جائے گا اور عطیہ دیے گئے اعضاء کا ایک بین الاقوامی نیٹ ورک تشکیل پا سکے گا۔ ایک مرتبہ پھر میتھیوس کا سیرو کے الفاظ،
The potential is around the world. You could literally have drones that would fly even hypersonic around the world.
دنیا بھر میں اس کے امکانات موجود ہیں۔ آپ واقعتاً ایسے ڈرونز حاصل کر سکتے ہیں جو دنیا میں ہائپرسونک رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں اور عطیہ دیے گئے اعضاء کو کسی بھی مریض کی پیوند کاری کے لیے نہایت ہی کم وقت میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ تاہم فی الوقت بہت سے ایسے قانونی مسائل ہیں جنہیں سائنسدانوں اور ماہرین کو ٹیکنالوجی کے مکمل طور پر مقبول ہونے سے پہلے حل کرنا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق سارے تجربے اور اس پر عمل درآمد میں 2 سے 5 سال تک لگ سکتے ہیں، جو یقیناً طب کے شعبے میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اکتوبر امریکہ میں گھریلو تشدد کے مسئلے پر آگہی پھیلانے کا مہینہ ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کے مطابق اس ملک میں ہر سال تقریباً 13 لاکھ خواتین جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ان میں ہر نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ آج سب سے پہلے ارم عباسی ہمیں ملوا رہی ہیں 2 ایسی نوجوان خواتین سے جو خوشگوار استوازی زندگی کے خواب لے کر امریکہ آئیں، مگر یہاں انہیں ایک بھیانک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
25 سالہ ماریا شادی کے بعد 2017 میں پاکستان سے نیو یارک آئی تھی۔ پچھلے 2 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم سسرال کا تعلق اپنے ہی گاؤں سے تھا۔ ایک ماہ تو سب نے بہت اچھا سلوک کیا، مگر اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ نہ صرف شوہر بلکہ سسر نے بھی کئی مہینے تک مبینہ طور پر ماریا کا ریپ کیا۔
میرے سسر پہلے مجھے بولتا تھا میرے ساتھ آ کر بیٹھو، پھر مجھے مالش کا بولنے لگا۔ میں سمجھی وہ مجھے بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے ایسا بولتے ہیں۔ پھر 2 مہینے بعد انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی، میرا ریپ کیا۔ اس کے بعد جب بھی ان کا دل چاہتا وہ میرا ریپ کرتے۔ میں بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے لاتوں اور بیلٹ سے مارتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہیں جان سے بھی مار دوں تو کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا۔ مجھے ڈر تھا وہ ایسا نہ کر دے۔ میرا شوہر شرابی تھا، دوسری لڑکیوں کو گھر لاتا تھا۔ میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے سکوں۔ جو سلوک ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے ایسا تو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔
خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سخی کے مطابق امریکہ آنے والی ہر 5 میں سے 2 جنوبی ایشیائی خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔
یہاں نیو یارک میں سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جہاں پر خاندان کی عزت یا پھر سماجی اور روایتی رکاوٹوں کی وجہ سے خواتین مدد لینے سے گھبراتی ہیں۔
ان خواتین میں روبینا بھی شامل ہیں جو پاکستان میں اپنی 4 سالہ بیٹی چھوڑ کر یہاں امریکہ آئی ہیں تاکہ بیٹی کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ 16 برس میں نکاح ہوا، 18 کی تھی جب شوہر انہیں امریکہ لے آئے۔ شوہر کا خاندان لاہور سے ہے، مگر ان کی پیدائش و پرورش امریکہ میں ہی ہوئی۔
شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا، گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروائی اور مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا۔ شوہر مجھے پوچھتا نہیں تھا۔ میرے سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، انہوں نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرے باہر جانے پر پابندی تھی، گھر والوں سے بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں ایسی گھٹن میں رہ کر جیسے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔
روبینا کے مطابق وہ آج آزاد ہیں اور اکنا شیلٹر میں گھریلو تشدد کے اپنے جیسے متاثرین کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دینا ان کا مشن ہے۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز اور پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر ڈیسٹا وینٹریڈ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.